وہ بھیجے گئے ان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے تھے وہ اپنے عوام کو یہی کہتے ورگلاتے تھے کہ میاں یہ تم جیسے انسان ہیں گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں کھانا کھاتے ہیں احتیاجات ہیں تمام جو ہوائی جو بشریاں ہیں انہیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کیسے نبی ہو سکتے ہیں. اب غور کیجئے گا یہی گمراہی ہے جو پہلے اس شکل میں ظاہر ہوئی اور جن لوگوں نے نبی کو مان لیا ان پر ایمان لے آئے ان کی بعد کی نسلوں میں یہ گمراہی اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی بشریت کا انکار کر دیا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ان کے سامنے نبی موجود تھے, یہ ہاتھوں پیروں والے نبی, جسد انصری والے نبی. ابو جہل کے بارے میں آپ سوچئے, چشم تصور سے دیکھیے ان کے سامنے کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, وہی ہے نا, یہ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں, یہ پیدا ہوئے تھے. ان میں ایسے بزرگ بھی تھے کہ جنہوں نے حضور کا بچپن دیکھا تھا, ایسے بزرگ موجود تھے. لہذا ان کے سامنے وہ بشر موجود تھا, اس کی بشریت رکاوٹ بن گئی نبوت اور رسالت کے تسلیم کرنے میں. بعد والوں کے سامنے وہ بشر اب نہیں ہے, وہ تو در حقیقت ایک انسٹیٹیوشن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے ہمارے لیے ایک ادارے کی ہے. وہ آپ خود اپنے اس جسد مادی کے ساتھ ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن بعد میں اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اسی گمراہی کا, جیسے آپ کہا کرتے ہیں نا کہ فساد اگر ہے خون میں تو پھوڑا ایک ادھر نکل آیا اور کبھی وہ پھوڑا ادھر نکل آیا, تو جو ماہر طبیب ہے وہ اس پھوڑے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا, وہ خون کی جو فساد خون ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. تو مرض ایک ہی ہے کہ جس نے ظہور کیا ان کافروں میں کہ یہ جب انسان ہے تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں, ہم نہیں مانتے. اسی مرض کا ظہور ہوا بعد میں لوگوں میں کہ چونکہ یہ نبی ہے لہذا یہ بشر نہیں ہو سکتے. بات تو ایک ہی ہے, استبعاد ایک ہے, مرض ایک ہے. یہ دوسری بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ میں یہ مرض اس شدت کے ساتھ نہیں آیا جتنا کہ سابقہ امتوں میں آیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا بنایا, اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ عیسائی انہیں صلبی بیٹا کہتے ہیں, استعارہ نہیں, صلبی بیٹا. بس میری زبان رکھڑاتی ہے, اس سے زیادہ کوئی لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. حضرت عزیر کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی اللہ کے فضل و کرم سے اس امت نے نہیں کی. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کے ایک امتی ہیں حضرت علی, ان کے ساتھ وہ گستاخی ہو گئی, انہیں خدا بنا دیا گیا, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خدا نہیں بنایا. یہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آخری رسول ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت خاص طور پر کی. ورنہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضور کے ایک امتی کو جنہوں نے خدا بنا دیا وہ حضور کو کیا بنا دیتے. اگرچہ یہ لفظ گستاخی کا ہو جاتا ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی عقیدت اور جتنی محبت اس امت کو رہی ہے اپنے نبی سے, اس کا عشر عشیر بھی کسی سابقہ امت میں اپنے نبی کے ساتھ نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود اگر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا اور حضرت علی کو خدا کا بیٹا نہیں خدا بنایا, تو حضور کو پھر کیا بناتے ہیں؟ یہ تو پھر اس سے اوپر کی کوئی شے ہے کہ جس کو تلاش کر لانا پڑے گا. لیکن یہ بڑا فضل ہے اس امت پر کہ یہ بات تو یہاں نہیں آئی. البتہ کچھ جہلا کے اندر یہ بحثیں چھیڑ دی گئی ہیں, بشریت کی نفی ہوتی ہے. یہ بشریت کی نفی بالکل اسی درجے کی گمراہی ہے جس درجے کی گمراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی تھی. نبوت کی نفی اس بنیاد پر کہ آپ بشر ہیں, بشریت کی نفی اس بنیاد پر کہ آپ نبی ہیں. مرض ایک ہی ہے کہ دونوں چیزوں کو گویا کہ انکمپیٹیبل شمار کیا جا رہا ہے. یہ دو چیزیں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی, حالانکہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں, قل هل كنت الا بشرا رسولا, اے نبی کہہ دیجئے لوگوں تم مجھ سے جو تقاضے کر رہے ہو کہ فلاں معجزہ دکھاؤ, فلاں کرو, فلاں چیز کر کے دکھا دو, میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تو اللہ کا بشر ہوں اور رسول ہوں, انسان ہوں. البتہ انسان وہ انسان جس پر وحی نازل ہوئی ہے, اسی پر سورہ کہف ختم ہوئی ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اسی پر اتفاق کیجئے. اب آئیے ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک رہ گیا ہے آخرت کا معاملہ. یہاں اس کو ایک آیت میں لیا. آپ نے نوٹ کیا توحید باری تعالیٰ کا بیان چار آیات میں، نبوت و رسالت کا ذکر دو آیات میں، آخرت کا ایک آیت میں. زام الذین کفروا الن یبعثوا، یہ زاما کا لفظ جو ہے آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. ہم بولتے ہیں زوم، فلاں کو بڑا زوم ہو گیا ہے. زوم کیا ہے؟ خیال خام، بے بنیاد خیال، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا جبکہ حقیقتاً انسان کچھ نہ ہو، یہ زوم ہے. زام الذین کفروا، ان کافروں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، اللن یبعثوا، کہ یہ اٹھائے نہ جائیں گے مرنے کے بعد. باسِ بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیسے ممکن ہوگا؟ ہے ہاتھ لما توعدون، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں. فرمایا زام الذین کفروا ولن یبعثوا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، ذرا الفاظ پر غور کیجئے اور کس قدر زور ہے اس کلام میں، ذرا سی عربی تھوڑا سا ایک شوق اس کا پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا وہ جو ہے اس دل خیزت پر دل ریزت والی بات، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ اثر جو ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے جو قلب کے اوپر مترتب ہوتا ہے وہ تفسیروں کے پڑھنے سے نہیں ہوتا، ترجمے کے ذریعے سے وہ اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوتا. تو فرمایا قل بلا وربی، کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر لازمن جتلا دیا جائے گا تمہیں جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تمہیں مشکل نظر آتا ہے جسے مرے ہوئے 10,000 برس ہو گئے. ہمارا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی سائنس پڑھ لی ہے وہ بڑا کہے گا اترا کر، اجی ان کے تو نیوٹرونز اور پروٹونز بھی تحلیل ہو چکے، وہ اب کہاں سے دوبارہ جمع کیے جا سکیں گے، اب یہ سارا کا سارا اشکال وہ بھی کرتے تھے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً، اب کیسے اٹھا دیے جائیں گے؟ تو ذرا اس میں مرچ مسالے کا اضافہ ہے نا، کہ نیوٹرونز اور پروٹونز اور یہ اور وہ سب تحلیل ہو گئے، باقی نوعیت کے اعتبار سے تو بات ہوئی. اب کس کا جو قرآن مجید توڑ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اگر تو کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو اب آخرت کی بات اس سے کرنا بیکار ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتا تو آخرت کی بحث اس سے کاہے کے لیے کرنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ وہ علی کل شئ قدیر اللہ کو مانتا ہے یا عاجز اور لاچار اللہ کو مانتا ہے؟ جو عاجز اور لاچار ہے، علی کل شئ قدیر نہیں ہے، جو اومنی پوٹنٹ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے. جب آپ نے اومنی پوٹنٹ مان لیا تو آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اٹھا دے گا؟ یہ چیز بھی ظاہر بات ہے کہ اس کل جو ہم نے کہا علی کل شئ قدیر، تو کیا یہ شے اس کل سے باہر ہے؟ اگر کل سے باہر ایک چیز بھی ہو گئی تو وہ کل کل نہ رہا. انفینیٹی میں سے ایک چیز نکال دیجئے وہ تو فائنائٹ ہو گئی. پھر یہ ہے اس کا اصل استدلال کہ کبھی بحث میں مت الجھیے آخرت کے بارے میں کسی شخص سے. بات شروع یہاں سے ہونی چاہیے کہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں، اللہ کو مانتا ہے تو اس کی صفات کو مانتا ہے کہ نہیں. اگر مانتا ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شئ قدیر ہے، تو آپ سے آپ اس کا اعتراض جو آخرت کے بارے میں ہے وہ تحلیل ہو جائے گا. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا پہلی مرتبہ کسی شے کا بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ بنانا؟ بڑی پیاری پیاری دلیلیں قرآن نے کی ہیں. تم سب جانتے ہو کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس کو کرنا تو آسان ہے. تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا کیا دوسری مرتبہ نہیں بنا سکتا؟ یہ وہ قرآن کا استدلال ہے کہ علی کل شئ قدیر کے بعد اب اعتراض کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں جو انداز ہے اس آیت میں، یہ درحقیقت استدلالی نہیں ہے، یعنی تسلیم کرنا چاہیے، بلکہ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ صاحب آخر اگر کسی نے اعتراض کیا تھا تو اس میں دلیل تو کوئی نہیں آئی. صاف میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ فلاں چیز ایسے ہے، ایک شخص نے کہا کہ نہیں، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ کہیں خدا کی قسم ایسے ہے، تو دلیل کون سی ہوئی؟ دلیل تو نہیں ہے نا، یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کیوں نہیں کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، اور یہ پروردگار پر بہت آسان ہے. تو اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک دلیل ہے، وہ دلیل ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والے کون ہیں جنہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ کہنے والے کون ہیں جن کو ان کے بدترین دشمنوں نے الصادق قرار دیا ہے؟ یہاں جو زور ہے اس کلام کے اندر، وہ در حقیقت سیرت محمدی اور شخصیت محمدی اور ذات محمدی کا زور ہے. اے نبی کہہ دیجئے، قل بلا وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ایک خطبہ حضور کا ملتا ہے نہج البلاغہ میں، خطبات نبویہ بھی جو اس کے مصنفین ہیں اس کتاب کے، اکثر و بیشتر تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات مبینہ یا حقیقی. بعض کے بارے میں اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی نسبت حضرت علی کی طرف درست نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے لکھ کر شامل کر دیے، واللہ عالم. لیکن اس کا ایک سیکشن ہے خطبات نبویہ، اس میں ایک چھوٹا سا خطبہ ملا تھا مجھے. میرا ایک کتابچہ ہے دعوت اللہ، میں نے اس میں وہ پورا خطبہ نقل کیا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس خطبے میں، کہ یہاں کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے. تو جس انداز میں حضور نے اس امر پر عمل کیا ہے، اس حکم پر، وہ اس خطبے میں، وہ خطبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور آغاز فرماتے ہیں، ان الرائد لا یکسب اہلہ، کسی قافلے کا راہبر کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. اپنی مثال آپ نے قافلہ انسانیت کے لیے راہبر کی دی، واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. یہ ابتدائی دور ہے نا، حضور کے مخاطب ہیں آپ کے اپنے خاندان والے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو، قبیلے والوں کو خبردار کیجئے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں دھوکہ دوں گا، بالفرض 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 میں پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. بالفرض بالفرض اگر میں تمام نوع انسانی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. اب یہ تو تمہید ہوئی، اب اصل بات آ رہی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہو گئی. انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً والی الناس کافتاً، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص، پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. یہ رسالت آ گئی، اب آیا ہے یہ قل کے اوپر جو حضور نے عمل فرمایا. واللہ خدا کی قسم، لتموتن کما تنامون، تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتنبؤن بما تعملون، پھر تمہیں لازمن بتایا جائے گا، جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَدَا أَوْ لَنَارٌ نَبَدَا، اور وہ کیا ہے؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے الفاظ قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہاں سات آیتیں ختم ہوئی، چار میں توحید کا ذکر، دو میں رسالت کا، ایک میں آخرت کا، اب تین میں دعوت ہے زوردار. اسی لیے جنہیں تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے وہ نوٹ کریں، یہ کلمہ فا یہاں بہت اہم ہے. فا آمینو، پس ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی یہ تو حقائق ہیں. ابھی تک یہ کلام خبریہ تھا، کوئی مانے نہ مانے، اب ماننے میں ہے اصل میں عافیت اور کامیابی اور فوز اور فلاح. نہ مانو گے حقیقت نہیں بدلے گی. سورج تو چمک رہا ہے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی تسلیم نہ کرے کہ سورج ہے, سورج تو رہے گا. تو اللہ ہے, اللہ کی توحید ہے, اس کی صفات کمال ہیں, آخرت ہو کر رہے گی, نبوت حق ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اگر فوز اور فلاح سے ہم کنارا ہونا چاہتے ہو تو مانو. فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. وہ نور قرآن جس کے بارے میں سورہ آراف میں آیا, والنور الذی انزل معہ, وہ نور جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا وہ ہے قرآن مجید. یہ نور ہے آیات بینات. والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا, جمع کرنے کا دن یہ ہے یوم القیامہ, یوم الآخرہ. ذلک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز جو جیتا وہ جیتا, جو ہارا وہ ہارا. ذرا غور کیجئے گا, یہ بہت ہی انسانی نفسیات کے قریب آ کر بات کی جا رہی ہے. ہر شخص یہاں کامیابی کے حصول میں دوڑ لگا رہا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. اپارچونیٹیز, مواقع آتے ہیں اور دوڑتے ہیں لوگ کہ کون اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ جو آگے نکل گیا وہ جیت گیا, جو پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا. تو ہار اور جیت ہر روز ہو رہی ہے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں کی ہار ہار نہیں, یہاں کی جیت جیت نہیں. یہ تو ایک کھیل ہے. مبل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور, یہ سوائے دھوکے کی چٹی کی اور کچھ نہیں. یہ جہاں پر کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ سمجھے کہ میں جیت گیا, بڑا پاگل ہے. اگر وہ حرام کے کمائے ہوئے کروڑوں ہیں وہ اسے ڈسیں گے سانپ اور بچھو بن کر آخرت میں اور ابدی زندگی کے اندر. حقیقت میں وہ ہارا ہوا ہے جو اپنے آپ کو جیتا سمجھ رہا ہے. جو یہ سمجھا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہ یہ ہار گیا, یہ تو روکھی سوکھی کو مشکل ملتی ہے اسے, اس کے پاس تو جھونپڑی ہے صرف, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے. وہ بہت بڑا کامیاب ہے اگر وہ جنت میں داخل ہو رہا ہو اس ابدی زندگی کے اندر. معلوم یہ ہوا کہ یہاں کی ہار ہار نہیں, یہاں کی جیت جیت نہیں. یہ تو ایک ڈرامہ ہے, تین گھنٹے کا ڈرامہ ہو گیا جس میں کسی کو بادشاہ کا رول دے دیا گیا ہے, کسی کو فقیر کا. وہ تین گھنٹے کے بعد بادشاہ بادشاہ نہیں, فقیر فقیر نہیں. وہ سارا میک اپ اتارنے کے بعد وہ سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں, نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی بادشاہ ہے. اسی طرح یہ تین گھنٹے کا نہیں, تیس سال کا, چالیس سال کا, پچاس سال کا, ساٹھ سال کا ڈرامہ ہے کہ جو ہم کھیل رہے ہیں. حقیقت میں جیت اس کی ہے جو اس روز جیتا, اور حقیقت میں ہار اس کی ہے جو اس روز ہارا. ذلک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. جیت کیا ہے, اس کی شرح کر دی گئی. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلہ جنات, اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں, تجری من تحت الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے. اور ناکامی کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات سے جھٹلائیں گے اور کفر کریں گے. اولئک اصحاب النار, وہ آگ والے ہوں گے. خالدین فیہا, جو اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس میں کئی نکات ہیں, بہت اہم علمی نکات, لیکن میں اس وقت ذرا تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں ان علمی نکات کو چھوڑ کر. چونکہ جو خطبہ نبوی میں نے آپ کو سنایا تھا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام, اس میں جو مضمون آیا تھا اسی کی حد تک میں نے ان آیات کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. باقی اس میں تکذیب اور کفر, ان میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ بالکل ہم معنی الفاظ ہیں؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, بالکل ہم معنی ہوں گے تو تکرار محض ہو جائے گی, وہ کلام کا عیب ہوگا. اس میں کچھ فرق ہے, لیکن میں اس وقت اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. اب آگے چلیے, اس کا پہلا رکوع مکمل ہوا. سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان کلام خبریہ کی شکل میں, تین آیات میں کلام انشائیہ کی صورت میں ایمان کی پرزور دعوت. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس نور پر جو اس نے نازل فرمایا ہے، اور اس پر کہ اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ یوم القیامہ ہے. جیتا وہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ ہار گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ جو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا. اب آئیے ثمرات ایمان. اس کے لیے میں ذرا پہلے ایک ترتیب آپ کے ذہن میں بٹھا دوں تو بہت آسان ہو جائے گا بات کا سمجھنا. دیکھیے یہاں ایمان کے ثمرات کو دو حصوں میں بیان کیا گیا. ایک ہے ایک انڈیویجول، ایک انسان، ایک فرد. فرد سے مراد یہ نہیں کہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی. عورت ایک مکمل شخصیت ہے، اس کی انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کا اپنا تشخص ہے. تو ایک مرد یا ایک عورت. اب اس کے اندر ایمان کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ ایک ہے اس فرد کا معاشرے کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ جو اس کا ربط اور تعلق ہے، اس ربط اور تعلق کے اعتبار سے ایمان کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ دو چیزیں خود بخود بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئیں کہ پہلے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، اور پھر وہ انڈیویجول جو ایک سوسائٹی کا ایک ممبر ہے، ریاست کا ایک فرد ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، اس کی معیشت ہے، اس کی معاشرت ہے، اس کی سیاست ہے، اس کے اعتبار سے اس کے نقطۂ نظر میں کیا فرق واقع ہوگا، اور ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اس میں ایمان کے نتیجے میں کیا نتائج اور کیا ثمرات پیدا ہونے چاہیے. اچھا فرد کو بھی آپ لیجئے تو ہم میں سے ہر شخص کی شخصیت کے دو رخ ہیں. ایک وہ حالات ہیں جو ہم پر واقع ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ہمیں خوشی وہاں پہنچ گئی، ہمارا کوئی کام بن گیا، اچانک کہیں سے پیسہ ہاتھ آ گیا. یہ ساری وہ خوشیاں ہیں کہ جو ہمیں مل رہی ہیں. تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، راہ چلتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع بڑا خوبصورت ہاتھ میں آ رہا تھا لیکن نکل گیا، آپ نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ سے نکل گیا. یہ ہے وہ تکالیف یا وہ چیزیں کہ جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، جن سے ہمیں رنج اور غم اور اندوہ کا سامنا پیش آتا. یہ ایک رخ ہے ہماری شخصیت کا کہ جو ہم پر کچھ چیزیں وارد ہو رہی ہیں، اور ایک شخصیت کا رخ ہے کہ ہم سے کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں. میرے ہاتھ نے کچھ کیا، میرے پاؤں حرکت کر رہے ہیں، میری آنکھیں کچھ کر رہی ہیں. یہ ہے وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال. یہ نقشہ آپ نے اگر جما لیا تو اب سمجھیے سب سے پہلی بات جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، انسان پر جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہوں ان میں سے جہاں تک خوشی کی چیزیں ہیں ان سے زیادہ بحث نہیں کی گئی قرآن مجید میں، اس لیے کہ ان سے تو انسان اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتا. لیکن جو غم والی ہیں، تکلیف دے، رنج دے چیزیں، ان سے انسان بہت متاثر ہوتا ہے. ایمان کا پہلا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو مصیبت بھی آئی ہے بغیر اذن رب نہیں آئی. یا تو یہ مانیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی کا اختیار مطلق نہیں ہے، ہر شے خود بخود کوئی کام کر رہی ہے. کسی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا پہنچا دیا، گویا کہ کسی اور کا بارہ تر کنٹرول اس پر نہیں ہے. ایک ہے وہ سلسلہ اسباب، جس کی ایک بڑی پیاری سی مثال ہے میں سمجھانے کے لیے، وہ اگرچہ ایک عام جیسے کہ کہانیاں ہوتی ہیں. ایک درویش فقیر کہیں جا رہا تھا اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کوئی ذرا شریر قسم کا نوجوان بھی تھا، اس نے اٹھا کر ایک پتھر اس کے دے مارا. اس نے پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو. اس نے کہا کہ رب کرے سو ہو، مجھے جو پتھر لگا ہے وہ یقیناً اللہ کے مارے لگا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا ہے. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی کہ اسباب و وسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل کسی چیز کا ہو جانا یہ بغیر اذن رب ممکن نہیں ہے. پتا تک نہیں ہل سکتا یہاں اگر اللہ کا اذن نہ ہو. اصل میں یہاں وہ مسئلہ بھی زیر بحث آ جائے گا جو ہمارے نوجوانوں کو بہت پریشان کرتا ہے، تقدیر کا مسئلہ. اصل میں وہاں وہ جن چیزوں کو وہ فرق نہیں کرتے، وہ ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے اللہ کا اذن. اذن کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، اذن کے بغیر آپ چوری نہیں کر سکتے، اذن کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ چوری کرنے میں اللہ ناراض ہوگا، اگر نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، لیکن اذن رب دونوں جگہ پر موجود ہوگا تب آپ کوئی حرکت کر سکیں گے. اس لیے کہ اس کائنات کے اوپر اللہ کا اقتدار مطلق مستولی ہے, یہ آٹونومس نظام نہیں ہے. ثم استوى على العرش, اللہ تعالیٰ اس کے تخت حکومت پر متمکن ہے, یہاں کوئی پتا بھی اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل مسئلہ کہ اب مجھے کوئی تکلیف پہنچی, اب دیکھیے اس سے کس قدر عقدے حل ہوتے ہیں. اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی, آپ نے ایک شخص کو معین کر لیا, آپ کے دل میں اس کے خلاف کدورت آئی, عداوت آئی, بغض پیدا ہوا, انتقامی جذبات پیدا ہوئے, اور یہی انتقامی جذبات, یہی بغض, یہی عداوت معاشرے کے اندر زہر گھول دیتی ہے. اور اگر انسان کی رائے یہ ہو کہ ٹھیک ہے کسی نے کوئی اپنے حق میں کوئی کانٹے بولیے, کسی کا منہ اس درویش کے بقول کالا ہو گیا, لیکن مجھ پر تو یہ تکلیف اگر آئی ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی. اب یہاں جو ہے اس کے اندر وہ غصہ, وہ رنج, وہ انتقامی جذبات پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے دنیا کا قانون ہے, بدلہ لے سکتے ہیں آپ, بدلے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں گے تو بہت بڑی آپ کی نیکی ہوگی, بہت آپ کو ترقی حاصل ہوگا, آپ کی روحانی ترقی ہوگی, لیکن قانون دنیا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو آپ بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ دل میں وہ رنج, وہ کدورت, وہ غصہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو رہا. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی, نہیں واقع ہوتی کوئی مصیبت, یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. ما صاب من مصیبت, دیکھیے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے, مصیبت ہم اردو میں بولتے ہیں. کوئی پڑنے والی نہیں پڑتی, یہ لفظی ترجمہ ہوگا, عام مفہوم ہے تکلیف دے بات, رنج دے بات, ناگوار بات, کوئی واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہدایت کس بات کی ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے ہمارے صوفیاء نے بحثیں کی ہیں, یہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی. فقہ کی کتابوں کا اپنا موضوع ہے, وہ ظاہر شریعت سے بحث کرنے والے مسائل ہیں. یہ ہے وہ باطنی کیفیات, اس کو اس کی اصطلاح ملے گی راضی برضاء رب, اللہ کی رضا پر انسان کا راضی رہنا. تکلیف آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, اب دیکھیے ایک تو یہ نہ کسی نے پتھر مارا, بیماری آ گئی تو کس کو بلیم کریں گے آپ, بیماری آ گئی, لیکن یہ کہ انسان بلیم کرتا ہے. ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. کبھی آپ فلج کج رفتار کو گالیاں دینے لگتے ہیں, چرخے نا ہنجار, یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے ادب میں, ہمارے لٹریچر میں, ہماری شاعری میں. اور اسی لیے فرمایا حضور نے, لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ, زمانے کو گالیاں مت دیا کرو, تم جس چیز کو منسوب کر رہے ہو زمانے کی طرف, وہ حقیقت میں اللہ کا اختیار ہے. کوئی پتا بھی یہاں جنبش نہیں کھاتا, زمانہ کس شے کا نام ہے, یہ کج رفتار فلک کون سی چیز کا نام ہے. یہاں تو ہر آن مشیت ایسدی ہے کہ جو کار فرما ہے, اذن رب کے بغیر یہاں ایک پتا نہیں ہلتا. تو اگر تم پر بیماری آ گئی, صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, صبر اور شکر کے سوا تمہارے زبان سے کوئی کلمہ نکلنے نہ پائے. یہ ہے اصل میں سب سے پہلا نتیجہ جو ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر انسان سمجھتا ہے کہ اندھا بہرا مادہ ہے, یہ میٹیریلزم جس کا نام ہے کہ بڑی اندھی بہری مادی قوتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اور اگر اس کا یقین ہے کہ نہیں, ایک سمیع اور بصیر, بکل شئین علیم, علا کل شئین قدیر, حکیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے, اس کی حکمت ہر ہر فعل کے اندر, ہر ہر عمل کے اندر کار فرما ہے, اور اس کی حکمت سے بالا تر کوئی اور حکمت موجود نہیں, اس کے اختیار سے بالا تر کوئی اختیار نہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مجھ پر جو کچھ بھی بیتی ہے, ہر چساق یہ ماریخت عین الطاف است, نہ شود نصیب دشمن, نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. پھر انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے پروردگار کی طرف سے ہے, اور میرا مالک جو میری مصلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا, جو مجھ سے میرا بڑھ کر خیر خواہ ہے, میں نہیں جانتا وہ جانتا ہے, میری مصلحت کس چیز میں ہے میں نہیں جانتا, میری تو شارٹ سائٹڈنیس ہے جس کی وجہ سے کبھی میں کسی چیز کو پسند کر بیٹھتا ہوں, ذرا حالانکہ اس میں خیر نہیں ہوتی شر ہوتا ہے. کبھی میں کسی چیز کو ناپسند کر بیٹھتا ہوں ذرا حالانکہ اس میں شر نہیں خیر ہوتا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ پروردگار تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. وَتَقْدِرُ وَلَا نَقْدِرُ تجھے قدرت حاصل ہے ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں. لہذا اِنَّا نَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَنَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ پروردگار ہم تیرے علم سے خیر کے طالب ہیں. یہ ہے بندے مومن کا وہ مینٹل ایٹیچیوڈ کہ جو ایمان کا ثمرہ اول ہے. اس کو ہماری شاعری میں اب جیسے جیسے بیان کیا گیا ہے ذرا بات کو کچھ اور لوگوں تک جو اس طریقے سے شاید نہ سمجھ پائے ہو اس طریقے سے سمجھ پائے تو میں کچھ بیان کر دیتا ہوں. بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ‌آبادی کا رضائے حق پہ راضی رہ. بڑا پیارا شعر ہے یاد کرنے کی کوشش کیجئے. رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے اور یوں نہیں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے تھا یوں کیوں ہو گیا. بھائی یہ کیا تم سوچ رہے ہو کوئی اندھی بہری طاقت تو نہیں جو کر رہی ہے. اگر تو فاعل حقیقی اللہ ہے تو رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. تم کہاں سے آ گئے تمہاری مشیت تمہاری پسند یہ اس کے مطابق کائنات چلے گی. تمہاری یہ چھوٹی سی تمہاری یہ شارٹ سائٹ تمہاری یہ محدود سی نگاہ تمہارے یہ محدود سی مصلحتیں تم جو صرف اپنے ذات ہی کے چکر میں ہو اپنی ہی مصلحتوں کو دیکھ رہے ہو. کجا وہ مصلحت کلی کا دیکھنے والا کجا وہ کہ جس کے سامنے ماضی اور مستقبل اور حال سب آنے واحد میں موجود ہیں کجا اس کی حکمت کجا اس کی مصلحت. تو رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا. اکبر الہ‌آبادی کو لوگوں نے سمجھایا کہ شاید صرف وہ مزاحیہ ہی کلام کہنے والے تھے. ان کے ہاں پا عارفانہ کلام بھی موجود ہے. رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. ایک اور مجھے اکبر الہ‌آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے جو اسی طرح کا بڑا عارفانہ انداز کا ہے. جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے. اللہ سے خطاب کر رہے ہیں. جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے عیش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے. اور منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا پر بہت اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے. اور اللہ آبادی اپنے اس عارفانہ کلام میں بہرحال یہ راضی بنا رہا ہے رب رہنے کا. ایک واقعہ ہے بہت اہم مولانا محمد علی جوہر کا ان کا کلام شائع شدہ ہے اس میں ان کی ایک غزل ہے جس کے ساتھ اس کا پس منظر لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ وہ جیل میں گئے تو ان کی ایک بچی بیمار ہوئی اور فوت ہوئی جس پر کہ انہیں پھر رہائی ملی کہ جا کر صرف بچی کو دفن کر دو. دوبارہ جیل میں تھے کہ دوسری بچی جوان بچی پھر اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں انہیں خبر پہنچی ہے وہ نظم ان کی بڑی زوردار ہے جس کا آخری شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے رضائے حق پر راضی رہنا. جو اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند جو وہ چاہتا ہے وہی میری چاہ. آپ غور کریں گے اس وقت جو مینٹل ایلنسز ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر ہمارے ہاں تو پھر بھی اتنی نہیں ہے جتنی ویسٹ میں ہے لیکن ہمارے ہاں بھی بڑے شہروں میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے. اصل سبب کیا ہے کنفلکٹس. یہ کیوں ہوا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ نقصان کیا اس سے یہ ہو گیا. یہ سارا وہ محدود دائرے کے اندر انسان کا وہ جو اس کی تمنائیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی فرسٹریشن ہو رہی ہے کوئی کہیں سے رکاوٹ آ گئی ہے وہ کانفلکٹ کا احساس ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر وہ جوالا مکھی کی طریقے سے جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے. اور وہ اگر کیفیت ہو کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کی اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہل رہا. اچھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا کہ انسان کرے کچھ نہ یہ تو بعد میں آئے گا اگلی آیت میں آئے گا. ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ان حالات کے بارے میں جو آپ پر وارد ہو رہے ہیں جن میں آپ کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. بیماری آ گئی ہے زلزلہ آ گیا ہے خشک سالی ہو گئی ہے پانی سوکھ گیا ہے ڈیمز جو ہیں ان کے اندر پانی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کسی کے بس کی باتیں نہیں ہیں. ایک وہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ذرا سا اس پانی کا جو ہے نظام تھوڑی دیر کے لیے روک لے، اس مرتبہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. ورنہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں پر برف نہیں پڑی ہے، گرمیوں میں پانی کہاں سے آئے گا، وہ تو برف پگھلا کرتی ہے تو پانی آتا ہے، جیسے بارشیں نہیں ہوئی میدانوں میں ویسے پہاڑوں کے اوپر برف نہیں ہے. تو یہ صورتحال کہ وہ پانی کا جو ایک ہے، ایک سرکولیشن سائیکل جو چل رہا ہے، ان میں ذرا سا ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہے تو دن میں تارے نظر آ گئے. یہ نظام جو ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. جب یہ بات ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اندر ہی اندر بل کھاتے رہیے، آپ کے اندر جو ہے وقت چڑھتا رہے، غصہ ہے، کنفلکٹ ہے. ایک یہ ہے کہ راضی برضائے رب، اس کو اقبال نے فارسی میں بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ایٹ دی ٹاپ، اس سے آگے اس مضمون کے بیان کرنے کا امکان نہیں. برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. اس مقام رضا نے میرے کیسے کیسے عقدے حل کر دیے، وہ سارا پیچ و تاب ختم ہو گیا، یہ کیوں ہوا اور یہ کس نے کیا اور یہ کس وجہ سے ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان تمام سے مجھے نکال باہر کیا. برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ ہے مقام راضی برضائے رب ہونے کا. اور صوفیہ سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے ایمان کے بلند ترین مقامات میں سے یہ مقام. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور یہاں پر خوشحالی ہو گئی، اس کی پلان میں یہ تھا ہی نہیں، اس کے منصوبہ بندی میں نہیں تھا اور خود بخود ہو گیا یا کسی اور نے کر دیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پورا نقشہ اس کے اپنے ہاتھ کا، اس کی اپنی مرضی کا، اس کے اپنے اختیار کا، اس کے اپنے فیصلے کا ہے کہ جس کے مطابق یہاں واقعات ظہور میں آ رہے ہیں. اگلی آیت آئیے. یہ تو ہوا وہ جو حوادث، وہ جو مصائب، وہ جو ہم پر واقع ہوتے ہیں ان کے بارے میں نقطہ نظر. اب جو چیزیں ہم سے صادر ہوتی ہیں، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری سعی و جہد، ہماری بھاگ دوڑ، اس کے لیے آیت نمبر 2، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارے آباء و جوارے سے کوئی حرکت ایسی صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف. اگر تمہارے دل میں وہ ایمان پیدا ہو چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہاتھ کسی ایسے کام کے لیے جوش میں نہ آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع کر دیا گیا ہے، تمہارے پاؤں کسی ایسے راستے پر حرکت میں نہ آئے کہ جن پر چلنا اللہ کو پسند نہ ہو، تمہاری آنکھ اٹھنے نہ پائے اس طرف کہ جس طرف کے اٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، تمہاری زبان سے کوئی لفظ صادر نہ ہونے پائے کہ جس کا صدور اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. اگر یہ نہیں تو پھر ایمان کا ہوا، پھر تمہاری وہ جو پوری شخصیت ہے اندر کی اس کے اوپر ایمان کی گرفت نہیں ہے، پھر تو سپلٹ پرسنالٹی ہوئی، تمہارے ہاتھ قابو میں نہیں ہے، ایمان کی گرفت تمہارے ہاتھ پر نہیں ہے، ایمان کی گرفت تمہارے ٹانگوں پر نہیں ہے، پیروں پر نہیں ہے، ایمان کی گرفت تمہاری زبان پر نہیں ہے. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی تو نہ ہوئی، یہ تو ایک سپلٹ پرسنالٹی ہے، اس کے تو بہت سے حصے ہیں، یہ ایک انسان میں کئی انسان ہیں، یہ ایک انٹیگریٹڈ ہول نہیں ہے. انٹیگریٹڈ ہول ایک بندہ مومن کی شخصیت تب ہوگی جبکہ اس کا وہ ایمان، جس کو حضور نے کیسے تعبیر فرمایا نہایت خوبصورت الفاظ میں، الا فی الجسد مضغۃ، لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان فی الجسد لمضغۃ، یقیناً اس پورے جسد انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صاف ہو جائے، درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اس میں فساد ہے تو پورے کے پورے جسم میں فساد ہو جائے گا. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اب نوٹ کیجئے کہ جہاں سے ہم چلے تھے سورہ حجرات سے، وہاں سے یہ بحث آ رہی ہے کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، صرف میں مانتا ہوں اللہ کو، میں مانتا ہوں رسول کو، جنت کو، دوزخ کو، آخرت کو، قیامت کو، فرشتوں کو. ایک ایمان وہ جو ہے قلب کے اندر اتر چکا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے ان دو ایمانوں میں. ایک ایمان پر کہ جو اقرار باللسان پر مبنی ہے, اس دنیا میں ہمیں مسلمان سمجھ لیا جائے گا. We'll be taken as Muslims. We'll be accepted as members of a Muslim society. We shall have all the rights of citizenship and an Islamic state. That's all. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں اتر گیا. اسی لیے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہیے تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, تم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو. دوسری طرف فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ تمہارا تو معاملہ یہ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم, اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبو دیا ہے. تو دلوں میں جب یہ کھب جاتا ہے ایمان, تو کیسے ممکن ہے یہ اعضاء و جوارے اس کے تابع نہ ہو. اس لیے کہ دل حکمران ہے اس ہمارے پورے وجود پر. حضور فرما رہے ہیں یہ صاف اور پاک ہو گیا, اگر ایمان سے منور ہو گیا تو پورا جسم صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, پھر یہ اعضاء و جوارے اس کے تابع ہوں گے, ایمان کے منافی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی. اگر یہاں فساد ہے, یہاں کدورت ہے, یہاں ظلمت ہے, اندھیارا ہے, تو پورے وجود میں اندھیارا ہوگا. یہ ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تمہاری تمام سعی و جہد, تمہاری محنت, تمہاری کوشش, تمہاری بھاگ دوڑ معیشت کی ہو, معاشرت کی ہو, اس سب کو سانچے میں ڈھل کر آنا چاہیے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سانچے میں ڈھلنے سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, بہت پیارا شعر ہے فانی بدایونی کا, وہی جبر و قدر پر ہے یہ شعر, بہت خوبصورت شعر ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح, سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں, اگرچہ جبر ہے اس کا کہنا ہے کہ میں صرف اس کی بات کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک جبر محض نہیں ہے انسان میں, بہت کچھ جبر ہے, لیکن انسان کے اندر ایک فری ویل موجود ہے, اس کی نگیشن اسلام جو ہے قرآن نہیں کرتا. بہت سے فیکٹرز ہیں جن میں ہم مجبور ہیں, مثلا یہ کہ میں جن پیرنٹس سے میں اس کے ذریعے سے وجود میں آیا ہوں, اس میں میرا کوئی چوائس نہیں. مجھے جو جینز ملے ہیں اپنے والدین سے اور اپنے جو بھی ددیال اور ننیال کی جو پشتیں ہیں ان سے جو جینز چلی آ رہی ہیں, دے آر گیون ٹو می, وہ میرے چوائس میں نہیں. یہ سارے ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں یہ میرے اختیار سے باہر ہیں. پھر مجھے جو ماحول دیا گیا, مجھے یہاں پیدا کیا گیا بر صغیر پاک و ہند میں, مجھے امریکہ میں پیدا نہیں کیا گیا, چین میں پیدا نہیں کیا گیا, یہ میرا چوائس تو نہیں, یہ اللہ تعالی کی طرف سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے جبر کا پہلو لیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ اس جبر کے اندر ایک اختیار ہے کہ ان تمام لمیٹیشن کے ساتھ تم کیا کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب جب ہوگا ان تمام لمیٹیشنز کو پیش نظر رکھ کر ہوگا. اللہ نے کس کو کن حالات میں پیدا کیا, کس کو کیا کچھ دے کر بھیجا, اس کے لیے گیون فیکٹرز کیا تھے, اس کے لیے پہلے سے معین چیزیں کون سی تھیں, اللہ تو جانتا ہے نا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے, وہ تو ہر چیز کا جاننے والا نہایت باریک بین ہے. ہی نوز, جس کو کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا قل کل یعمل علی شاکلتی, تو ہر شخص کا ایک شاکلہ ہے, ایک پیٹرن ہے جو لے کر وہ دنیا میں آیا, پیٹرن آف پرسنالٹی اینڈ دیٹ از گیون فار ہم. لیکن اس کے اندر اب وہ کیا کرتا ہے, برابر ہرچے اندر سینہ داری سرودے نالے آہے فوانے, اب جو تمہارے اندر ہے شو یور ورتھ. اس میں یہ ضرور ہے کہ ود ان سرٹن لمٹس یو ول بی ایبل ٹو پلے, لیکن یہ کہ ان لمٹس کو سامنے رکھ کر اللہ ایسس کرے گا تمہاری کوشش کو اور اس کے حساب سے بدلہ مل جائے. اس اعتبار سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی ذہن جو ہے غیر مطمئن ہو, لیکن یہ کہ اس گیون فیکٹرز میں جہاں آپ کا فری ول پلے کر رہا ہے, اس کا سب سے بڑا کرائیٹیرین ایمان کا کیا ہوگا کہ اس میں کوئی چیز حدود شریعت سے تجاوز میں نہ آ جائے. تمہاری بھاگ دوڑ, تمہاری محنت, تمہاری کوشش, وہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی. وہ سانچے میں ڈھلی ہونے سے یہ ساری بحث سامنے آ گئی کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح, سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. ہماری کتنی بھی محدود ہے وہ فریڈم, اور ہمارا چوائس اور ہماری فریڈم آف ول, کتنے بھی محدود ہوں، لیکن جتنی بھی وہ ہے وہ کل کی کل بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سانچے کے اندر ڈھل کر وجود میں آئے. یہ ہے ایمان کا تقاضا نمبر دو. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے پہنچا دیا ہے، اب تم مانو نہ مانو، مانو گے اپنے بھلے کو، نہیں مانو گے تو اس کا وبال تم پر آئے گا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، ہر جان جو کما رہی ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جو اس نے وبال کمایا ہے وہ بھی اسی پر آئے گا. لہذا رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا تھا، اس نے پہنچا دیا ہے، اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اب ساری ذمہ داری تمہاری ہے. اب آئیے تیسری چیز. یہ جو ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے بھاگ دوڑ اور محنت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ایک تو آ گیا کہ اس میں لازمن ہمارے لیے لمیٹنگ فیکٹر ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب غور کیجئے گا، القرآن و یفسر و بعضہ بعضا کا اصول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. بالکل وہی بات آ گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اب یہاں وہ تقدیر کے مسئلے کا دوسرا پہلو. آپ محنت کرتے ہیں، آپ کا فریڈم آف چوائس ہے، فریڈم آف ول ہے، اما شاکرم و اما کفورا. آپ کو ٹانگیں دی ہیں چلنے کے لیے، آپ رات کو چوری کے لیے بھی چل سکتے ہیں اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ فجر کے وقت مسجد کے لیے بھی چل سکتے ہیں اور وہ اسمال آورز آف دی مارننگ میں کوئی آپ اور کوئی حرکت کرنے کے لیے بھی چل سکتے ہیں. ٹانگیں دی ہیں اللہ نے، اختیار آپ کا ہے. اب اس میں اگلا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جان لو، جو بھی کچھ تم کر سکو گے اس میں آخری فیکٹر ہے اللہ تعالی کا اختیار مطلق. جب تک اللہ نہیں چاہے گا تم کچھ نہیں کر سکو. بات سمجھیے گا، اس میں مغالطہ نہ ہو جائے. ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے یہ چاہا کہ میں یہ گلاس اٹھاؤں، میں نے اٹھا لیا، لیکن اس عمل کے دو فیکٹرز ہیں، ایک میرا ارادہ اور ایک سینکشن فرام اللہ. اگر اللہ کی طرف سے یہ سینکشن اور پرمیشن نہ ہو میں یہ نہیں اٹھا سکتا. اسی ایک گلاس کے اس پر کتنا ہوا کا دباؤ ہے، یہ آپ فزکس کے جو پڑھنے والے ان سے پوچھئے. میرا اس ہاتھ کو اٹھا دینا، کتنا لمبا چوڑا جو ایک کمپیوٹر کا سسٹم میرا دماغ میں کام کر رہا ہے اور وہ ساری نروس جو چل رہی ہیں اور کتنے پٹھے ہیں میرے جنہوں نے حرکت کی ہے، ان پٹھوں کی حرکت سنکرونائز ہوئی ہے تب میری انگلیاں جو ہیں اس طریقے سے اس کو پکڑ سکی ہیں، اور ان تمام کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اگر میں نے یہ چاہا کہ میں اٹھاؤں، عین اسی وقت خارج بھی ہو سکتا تھا اور میرا اپنا ارادہ اپنی جگہ رہ گیا ہوتا اور میں اپنے ہاتھ کو جنبش تک نہ دے سکتا. لہذا ایک ہے ارادہ کر لینا، اس کے لیے جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تمہارا کر گزرنا، ایک ہے بالفعل اس کام کا ہو جانا. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کو کنفیوز نہ کیجئے. وہ جو کہتے ہیں دیئر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، بہت فرق ہے. ایک ارادہ آپ نے کیا اور ایک یہ کہ بالفعل وہ ارادہ پورا ہو جائے. تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ ہے ایمان، اللہ کی صفات کمال پر ایمان کا دوسرا لازم نتیجہ. اس کا نام ہے ہماری اصطلاح میں توکل، بھروسہ صرف اللہ پر، اسباب مادی پر، وسائل و ذرائع پر بھروسہ نہ ہو. فرض کیجئے میرے پاس کار ہے، ٹینک میں نے فل کیا ہوا ہے، کار کی کل ہی میں نے سروس کرائی تھی، ہر چیز ٹھیک ہے، اسباب موجود ہیں، میں کہتا ہوں میں صبح صبح چلا جاؤں گا. بس یہی کلمہ کفریہ کلمہ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور نہیں ہے تم سے بالا تر ارادہ، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے صرف ان مادی اسباب و وسائل سے چل رہا ہے، یہاں تم محجوب ہو گئے ہو. یہ کلمہ کفر ہے اگر تم نے یہ نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبح چلا جاؤں گا. یہ انشاءاللہ، یہ ایمان کی علامت ہے، اور انشاءاللہ کہے بغیر. یہ دوسری بات ہے کہ میرے اور آپ کی سطح کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کفر نہ کہے اور جرم نہ کہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ کلمہ صادر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز نہ کہنا کبھی یہ کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. اس لیے کہ ان کا معاملہ اور ہے, ہمارا معاملہ اور ہے. ہر ایک کو ان کے اپنے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے جج کیا جاتا ہے. اسباب و وسائل پر بھروسہ ہو گیا. تم نے یہ سمجھا کہ یہ کام کر لو گے, بھول گئے کہ آخری سرا اختیار کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو کر سکو گے اور نہیں چاہے گا تو چاہے سارے اسباب جمع ہو وہ کام نہیں ہو سکے گا. جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو کہ ایک سوکھا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے, دیا سلائی میرے ہاتھ میں ہے, بظاہر احوال میں آگ لگا سکتا ہوں اس کاغذ کو, 99.9 ریکرنٹ جو ہے پرسنٹ میرا تجربہ یہی ہے کہ میں آگ لگا سکتا ہوں, لیکن اگر میرے ذہن میں یہ بات نہ رہی کہ میرا بالفعل آگ لگانا اذن خداوندی پر منحصر ہے تو یہی حجاب میں آ جانا ہے, یہی محجوبیت ہے. گویا کہ میں بھول گیا کہ کسی اور کا اختیار مطلق. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب یہ بھی دو فیکٹرز ہو گئے, وہ بھی دو فیکٹرز تھے. کسی نے آپ کے پتھر مارا, اس کا ارادہ اور اس کا پتھر پھینک دینا اور ہے, آپ کو بالفعل پتھر لگ جانا یہ اور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ آگے نکل گئے ہوتے, پتھر نکل گیا ہوتا. کتنی ہی مرتبہ ہوتا ہے کہ بہترین نشانے باز جو ہے نشانہ لگا رہا ہے, نشانہ خطا ہو گیا ہے. کس کا اختیار ہے یہ, کس کی مرضی ہے؟ تم نے تو گولی چلا دی لیکن اس کے لگ جانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کے اختیار میں. اسی طریقے سے تم نے اپنی پوری محنت کر لی لیکن اس سے نتیجہ نکال لینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. اسی کا دیکھیے, میں نے ایک تو حضور کی زندگی سے آپ کو واقعہ دے دیا, سورہ کہف میں ہے یہ, کہ جب سوالات کیے لوگوں نے امتحانی طور پر, یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے, حضور نے فرمایا کل بتا دوں گا. کیوں؟ کہ حضرت جبرائیل صبح شام آ رہے ہیں, تجربہ ہے, آپ پوچھیں گے بتا دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت گرفت کی ہے, کئی دن گزر گئے جبرائیل نہیں آئے, اور آپ اندازہ کیجئے تالیاں پٹ رہی ہیں, بس وہ ختم ہو گئی تمہاری ساری جو لن ترانی جو تھی وہ ختم ہوئی. یہ حضور کی پوزیشن کتنی نازک ہو گئی ہوگی اس وقت, چشم تصور سے دیکھیے کہ وہ دشمن جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں. اب جب حضرت جبرائیل حاضر ہوئے ہیں سورہ کہف لے کر, جن میں ان سوالات کے جواب ہیں, ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے, اسی کے جواب ہے نا سورہ کہف میں. ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل ہوئی, ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئندہ کبھی یہ نہ کہیے گا کسی کام کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. صحابہ کرام کا واقعہ سن لیجئے, مکہ فتح ہو گیا, ظاہر بات ہے کہ مال جو ہے ہائٹ پر ہے, 10,000 حضور کے ساتھ تھے قدوسی جن کو لے کر فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے. اب وہ مکے کے فاتح مسلمان اب نکلے ہیں باہر اگلے مہینے شوال میں, اور حنین میں جنگ ہو رہی ہے. 10,000 وہ تھے, 2,000 اور ہیں, 12,000 کی نفری ہے. اس سے پہلے کبھی حضور کی کمان میں اتنی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہوئے. بعض لوگوں کے دل میں کوئی خیال آ گیا ہو گیا کہ ہم کبھی 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے, آج تو 12,000 ہے. فوراً پکڑ ہو گئی. بات وہی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. کیا ہوا کہ حنین کے تیر انداز ثقیف کے حوازن کے, وہ مختلف پہاڑی دروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر, ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آیا, ادھر سے ان کے تیروں کی بوچھار آئی, ایک عام بھگدڑ مچ گئی. یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ 12,000 میں سے زیادہ 300-400 صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے, باقی سب بھاگ گئے. اور حضور کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ اپنی سواری سے اترے, علم ہاتھ میں لیا, رجز پڑھا اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں ہوں اللہ کا رسول اور نبی, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں. اور پھر آپ نے پکارا, الیہ یا اصحاب الشجرہ, الیہ یا اصحاب البدر, کہاں جا رہے ہو, میری طرف آؤ اے بدریو, اے وہ 1400 افراد جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی موت کی بیعت, بیعت رضوان میں, آؤ میری طرف. بس یہ اللہ کو صرف ایک نقشہ دکھانا تھا, باقی اللہ تعالیٰ کی نصرت تو آنی ہی آنی تھی، لیکن یہ کہ ذرا سا جو اعتماد ہو گیا تھا اسباب و وسائل پر، ذرا اس پر جھٹکا دے دیا گیا، اس کے بعد صحابہ واپس آئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی. لیکن آیت اتری وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور یاد کرو اس حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا کہ فتح و شکست میرے ہاتھ میں ہے، وہ قلت و کثرت کے نتیجے کے طور پر نہیں. یہ ہے توکل. اب توکل کا تصور بھی ایک تو یہ ہے کہ جس کو عام طور پر ڈیناؤنس کیا جاتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو اس توکل نے جو ہے بے عمل کر دیا، در حقیقت وہ توکل کا غلط تصور ہے. توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائیے آپ، اللہ پر توکل کر لیا، یہ نہیں ہے معنی. ہر ممکن کوشش کیجئے، آئتو لہم مستطاع تم، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نتائج جو ہے وہ ان اسباب و وسائل پر ان کا دار و مدار ہے، نتیجے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو وہ چاہے گا. تمہارے اسباب و وسائل سے، تمہاری محنتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے کیے ہوگا. یہ ہے در حقیقت درمیانی راستہ. یہ نہیں کہ انسان وسائل و ذرائع کو استعمال نہ کرے، یا محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، کوشش نہ کرے، بلکہ یہ کہ اس کا تکیہ، اس کا بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، اسباب و وسائل پر نہ ہو. یہ تین آیات ہوئیں کہ جس میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایمان کے ثمرات و نتائج کو کھول کر بیان کر دیا گیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے بقیہ آیات کو بھی اسی نشست میں ختم کرنے کی کوشش کی تو ایک تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا، کم سے کم مجھے آدھا گھنٹہ اور درکار ہوگا، اور وہ میرا جو وعدہ آپ سے تھا وہ اس میں اس کے خلاف ہو جائے گا. میں آج کے اس درس کو یہیں ختم کر رہا ہوں. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالايمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. پروردگار ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا فرما دے، ہمیں سچے ایمان کے نور سے حصہ وافر عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہمارے اندر توکل پیدا کر کہ تیری ہی ذات پر ہمارا توکل ہو، ہمارا بھروسہ اور توکل اسباب و وسائل پر نہ ہو، تیری ذات پر ہو. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا پر راضی رہ سکیں. پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح تیری اور تیرے رسول کی اطاعت ہی میں حرکت میں آئے. وصلی اللہ. ایک صاحب نے یہ دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ حالیہ واقعات میں فائرنگ کے دوران ایک صاحب نے لکھا ہے، میرے بھائی شفیع احمد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمتک وحاسبه حسابا یسیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.